تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلع على قائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله الذي
قابل احترام بزرگوں محترم نوجوان دوستو پیارے بچوں محترم ماؤں اور بہنوں کل سورہ مائدہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا تھا اور کل آخری جو گفتگو ہوئی تھی وہ امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی گئی تھی عدل و قسط پر خود سے قائم رہنے کی تاکید کی گئی اور نظام عدل و قسط کے شاہد بن کر دنیا کے سامنے کھڑے ہونے اور اس نظام کو دنیا میں عملاً برپا کرنے کی انہیں تاکید کی گئی اور پھر فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی دست درازی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا جب تک کہ وہ تقویٰ اور توکل کو اپنا شعار بنائے رکھیں گے. آج یہود اور عیسائی ان دونوں فرقوں کا کچھ تذکرہ آئے گا اور دونوں کا ذکر اس لحاظ سے وہ رکھیں جیسا ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا سورہ مائدہ سورہ عقود بھی ہے سورہ میثاق بھی ہے سورہ عہد بھی ہے اور اسی صورت میں امت مسلمہ سے عہد لیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ تم نے جو کچھ عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس سے اور بندوں کے درمیان ان تمام عہد کو پورا کرو. اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے واقعات کچھ اب سلسلہوار آتے ہیں اور بڑے ہی دلچسپ واقعات آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اس کام پر مامور کیا تھا, انہیں بھی ایک شریعت عطا کی تھی, ان سے بھی کہا گیا تھا کہ شریعت کی اتباع کرو اور ان سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ شریعت پر خود چلو اور شریعت اور دین اسلام کی تبلیغ کرو. ان کو جو کچھ دین موسوی یا دین عیسوی ملا تھا اس کی تبلیغ پر ان کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی, لیکن اس میثاق کو انہوں نے بھلا دیا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بنی اسرائیل سے یعنی یہود سے اللہ تعالیٰ نے ایک پختہ عہد لیا تھا اور وہ عہد ایسے لیا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَی عَشْرَ نَقِيبًا بارہ نقیب بارہ سردار بارہ ان کے قبیلے تھے اور ان بارہ قبیلوں کے بارہ لیڈروں کو منتخب کیا گیا اور سمجھیے کہ ایک بڑی جماعت کے بارہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی گئیں اور ہر جماعت پر ایک نقیب ایک لیڈر مقرر کیا گیا وہ ان کا نگران تھا. یہ اس لحاظ سے کہ وہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کرے گا اور دین پر چلنے میں یہ ان کی مددگار ہوں گے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ڈویژنز کر کے بارہ نقیب گویا کہ بارہ سردار منتخب کیے گئے. اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ملا تھا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے عیسیٰ یہودیوں نے جبکہ وہ مصر سے نکلے دریائے نیل کو پار کیا وادی سینا میں آ کر اور وادی سینا میں آ کر جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو اس وقت جب ان کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو موسیٰ سے انہوں نے فرمائش کی. حضرت موسیٰ نے لاٹھی مارا پتھر پر اور پتھر سے بارہ چشمے نکلے اور ہر چشمے ایک قبیلے کے لیے مقرر کر دیا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارہ قبیلے تھے یہودیوں کے اور ان بارہ قبیلوں کے بارہ سردار کو حضرت موسیٰ نے تعین کیا اور وہ حضرت موسیٰ کے گویا کے اسسٹنٹ تھے دینی معاملات میں. اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو شریعت پر عمل کرنے کا ہم نے تم سے عہد لیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کا گرام بار تم پر گرام بوجھ تم پر ڈال کر ہم ہٹ گئے. نہیں, بلکہ یہ کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری پشت پناہی کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم میری طرف ایک بالشت آؤ گے تو میں ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا، تم میری جانب ایک ہاتھ بڑھو گے تو میں 10 ہاتھ آگے بڑھوں گا، تم میری طرف چل کر آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یہ سب اس میں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ انی معکم، اللہ نے کہا کہ یہ عہد تو ہم نے تم سے لیا ہے دین پر چلنے کا اور دین کی تبلیغ کا، لیکن اس عہد کو نبھانے میں ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ انی معکم، لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ اب فرمایا گیا کہ جو عہد تم نے لیا، جو ایمان تم نے باندھا ہے، اور کلمہ جو تم نے پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقتداء میں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی وجہ ممکن تھا، موسیٰ کلیم اللہ یا موسیٰ رسول اللہ عبدہ و رسولہ تھا، ہو جو بھی کلمہ ان کا تھا، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک عہد کیا اپنے خدا سے، اور اس عہد کا مینیفیسٹیشن، گویا کہ انہوں نے جو میثاق باندھا، اس کے 5 مظاہر اللہ نے گن کر بتائے کہ تم اپنے عہد میں پختے ہو، سچے ہو، واقعی تم فرما بردار ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو، نماز پر پابندی کے ساتھ جمے رہو اور نماز کو قائم رکھو، گویا کہ عہد کا ایک حصہ بتایا گیا، ایک جز۔ اور دوسرا فرمایا گیا وآتیتم الزکاۃ، اور زکات ادا کرو۔ اور پھر تیسری بات یہ کہی گئی کہ جو جو رسول اس کے بعد آئیں گے ان تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور ان رسولوں کی حمایت کرنا، نصرت کرنا، مدد کرنا، اور اس کے بعد اللہ کو قرض حسن دیتے رہنا۔ یہ 4 چیزیں بتائی گئیں، اور اسی ایک میں یعنی رسول پر ایمان لانا اور اس کی حمایت کرنا۔ اگر اس کو الگ الگ کیا جائے تو 5 اجزاء ہو جائیں گے، ورنہ 4 اجزاء یہ ہیں آپ کے عہد کے، میثاق کے، کہ ایک تو یہ کہ نماز قائم کرو، دوسرا یہ کہ زکات دیا کرو، اور تیسری طرف یہ کہ جتنے رسول حضرت موسیٰ کے بعد آئیں گے ان تمام رسولوں پر ایمان لانا، ان کی حمایت کرنا، نصرت کرنا، نہ کہ یہ کہ ان کا قتل کرنا، ان سے کفر کرنا، ان سے لڑنا، جھگڑنا اور ان کا انکار کرنا، یہ شبہ نہیں، بلکہ آمنتم برسلی، آمنتم برسلی، جو رسول آئیں گے ان پر ایمان لاتے ہوئے ان کی مدد کرنا، نصرت کرنا، حمایت کرنا، اور پھر اس دین کے غلبے کے لیے اللہ کو قرض حسن دینا۔ یہ 4 نکات بیان کیے گئے، اور آج بھی عہد و میثاق جو اللہ سے ہم نے باندھا ہے اس میں بھی یہ 4 اہمیت کے حامل ہیں، یہ 4 اجزاء۔ ایک تو یہ کہ نماز کو قائم کرنا، جس طرح سے نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے اسی طرح امت مسلمہ کو یہ شعور ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ کہ امت کے اندر سے یہ احساس جاتا رہا، اور وہ نماز کی تو باتیں کرتے ہیں لیکن نماز کے لفظ کے فوراً بعد جو زکات کا لفظ لگایا گیا ہے، کبھی اس پر ہمیں تقریر نہ سننے کا موقع ملتا ہے، نہ ہمارے خطبوں میں، نہ ہمارے تقاریر میں، اور نہ ہمارے واعظ کی مجلسوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، نہ اس کو وہ سیریسنس دی جاتی ہے، نہ وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور جس طرح باجماعت نماز کا اہتمام کی لوگ فکر کرتے ہیں، اس طرح باجماعت اجتماعی طور پر زکات دینے کی فکر بھی امت مسلمہ اب نہیں کرتی۔ حالانکہ فرمایا گیا جو عہد، جو میثاق تم نے اللہ سے باندھا ہے، اس کے اجزاء میں سے، اس کے مظاہر میں سے، اس کے مینیفیسٹیشن میں سے، جیسے تم نماز کے لیے اہمیت دیتے ہو، نماز کو اہمیت ہے اور نماز تم قائم کرتے ہو، ویسے ہی تم زکات دیا کرو، اور پھر رسول کی حمایت کرو، نصرت میں اٹھو۔ ایک تو بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا، اور آج بھی امت مسلمہ اگر اپنے عہد میں، اپنے میثاق میں، اپنے وعدے میں جو ہم نے اللہ سے کیا، رسول سے کیا، سچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز جیسے قائم کریں ویسے زکات بھی دیں، اور اسی طرح رسول کی حمایت میں اٹھیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں رہے، لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کا مشن، آپ کا پیغام، آپ کا جو کار رسالت تھا، اس کام کو لے کر اٹھنا، اور وہ اصل میں رسول کی حمایت ہے۔ یہ کام اگر امت مسلمہ کرتی ہے، کار رسالت کو انجام دیتی ہے، دعوت کا فریضہ انجام دیتی ہے، تبلیغ کا فریضہ انجام دیتی ہے، تو گویا کہ رسول کی نصرت اور حمایت کرتی ہے۔ پھر اس امت کا 4 خاص نقطہ یہ ہونا چاہیے، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا، وہ یہ کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکات تو ایک پرسنٹیج ہے، 2.5% اپنے مال میں سے، اموال میں سے، وہ بھی وہ اموال جو تمہاری ضرورت سے زیادہ بچ گئے ہوں، اور اتنے مقدار پر، اتنا گرام سونا، اتنا گرام چاندی، یا ضروریات سے زیادہ گھر اور بار اور تجارت کی چیزیں ہوں، تو اس میں زکات نکالا جائے گا۔ لیکن جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، بندوں کی مدد کرنے کے لیے جو پیسے تم خرچ کرو گے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض واجب قرار دیتا ہے۔ تصور کیجئے کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بندوں پر تم خرچ کرتے ہو، گویا کہ وہ قرض ہے میرے ذمے، اور قرض اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ واپس ملے۔ تو خدا کی راہ میں جو کچھ دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ واپس بڑھا کر، چڑھا کر، اسے خوب دگنا تگنا کر کے، 10 گنا کر کے، اور اللہ میاں جتنا چاہیں گے اتنا اس کو اضافہ کر کے واپس لوٹا دیں گے. یہ عہد کے چار اجزاء بتائے گئے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا, 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم اپنے عہد میں سچے ہو, اخذ اللہ میثاق جو کہا گیا اپنے میثاق میں, اپنے عہد میں, اپنے وعدے میں سچے ہو تو یہ چار کام کر کے بتاؤ, اور اگر تم یہ کرو گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اگر یہ کام کرو تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور ان تمام ہدایات کے آ جانے کے بعد جو لوگ کافرانہ رویہ اختیار کریں گے تو ان کے بارے میں فرمایا گیا فقد ضل سواء السبیل, وہ ایسے لوگ ہوں گے جو سواء السبیل کو, صراط مستقیم کو, سبل السلام کو, شاہراہ دین کو, ڈیوائن ہائی وے کو, خدا کی سیدھی اور سچی جو راہ ہے, خدا کا سیدھا راستہ کو یہ لوگ گم کر دیں گے اور اس سے دور بھٹک کر چلے جائیں گے. یہ سواء السبیل بہت ہی اہم ترین شے ہے, اور بندے کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ کہ اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مل جائے, اور جن انسانوں کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب نہیں, وہ پگ ڈنڈیوں پر چلنے کے عادی ہو گئے, ان کے لیے اس دنیا میں بھی اس سے بڑی گمراہی اور کچھ نہیں, اور آخرت میں بھی اس کا اب وبال بہت زبردست ملنے والا ہے. یہ ڈائیگرام جو ہم نے یہاں بنایا ہے, پہلا جو چارٹ ہے وہ سواء السبیل ہی کے متعلق ہے. سواء السبیل کیا ہے اس کے متعلق دو چار باتیں ہم عرض کر دیں گے. سواء السبیل یہ کہ خدا کا وہ سیدھا راستہ, خدا کی وہ سیدھی شاہراہ, یا اسے ہائی وے کہیے, ڈیوائن ہائی وے, خدا کا وہ سچا راستہ جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. قرآن نے یہاں سواء السبیل کا لفظ استعمال کیا اور دو رکوع کے بعد سبل السلام کا لفظ استعمال کرے گا, گویا کہ سب یہ کہے کہ صراط مستقیم کا یہ راستہ یہ اہم ترین راستہ ہے. جو لوگ خدا سے عہد باندھنے کے بعد اس عہد کو وفا نہیں کریں گے وہ اس صراط مستقیم سے منحرف ہو جائیں گے اور اس سے وہ ڈیویٹ ہو جائیں گے. اب صراط مستقیم کیا ہے, اس سے ڈیویشن کیا ہے, اس پر دو چار باتیں عرض کرنی ہیں. دنیا میں انسان جب سے آیا ہے اس وقت سے بھی, اور جیسے جیسے سیولائزیشن کی ترقی ہوئی ہے اس میں مزید اضافہ ہوا, وہ یہ ہے کہ انسانی نفسیات ایک بہت کمپلیکس نفسیات ہے, ایک پیچیدہ نفسیات ہے اس کی, اس کا مزاج, اس کی فکر, اس کی طبیعت, اس کی سوچ, اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کا ڈھنگ, اس کے سوچنے کا انداز, یہ سب فرد فرد میں بدلتے ہیں. ہر دو افراد کے درمیان یہ چیز کامن نہیں ہے, دونوں کے مزاجوں میں, دونوں کی روش میں, دونوں کے فکر میں, طریقے میں فرق پایا جاتا ہے. ایک تو انسانی نفسیات ہی بہت پیچیدہ ہے فرد فرد کا, اور دو افراد کے تعلقات جب آپس میں ہوتے ہیں تو ان تعلقات میں بھی بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر اس سے ایک سوسائٹی بنتی ہے, اس سے ایک مملکت بنتی ہے, اور سارا دنیا کا سماج بنتا ہے. ان تمام کے لیے زندگی کا کیسا راستہ ہونا چاہیے, زندگی میں کن کن طریقوں پر عمل کیا جانا چاہیے, وہ کون کون سے پرخطر راستے ہیں جہاں سے چلنے کے بعد انسان بھٹک جاتا ہے اور پرعمیق غار میں جا کر گرتا ہے اور شیطان کا وہ ساتھی بن جاتا ہے, یہ تمام چیز انسانی عقل طے کرنے سے معذور ہے. یہ حقیقت ہے, یہ ہم اس کو سیدھی سادھی مثال سے بتائیں گے اس لیے کہ کہیں بات فلسفیانہ اور پیچیدہ نہ ہو جائے. وہ یہ کہ دنیا میں صحیح راستہ کیا ہے یہ طے کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس کی مثال اتنی چھوٹی سی لے لیجئے کہ ہندوستان میں مسلمان آج 20ویں صدی میں ہم بستے ہیں, اور ہمارے لیے زندگی کا کیا صحیح طریقہ ہو, کیا ہمارے لیے یہاں کون سی پالیسی اپنانی چاہیے, ہمارا طریقہ زندگی کیا ہو, ہماری کیا روش ہو, مختلف قوموں اور قبائل کے درمیان ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں ان کے اور ہمارے مابین کیا تعلقات ہونے چاہیے, یہ چیز کیا اس وقت ہندوستان کے سارے مسلمان بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ سوچیے کہ اس ایک سوال کے جواب کے لیے انسان کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس پورا ہیومن سائنسز کا نالج ہو, اور اتنی ساری کتابیں پڑھے جو ہیومن سائنسز سے متعلق ہوں کہ انسان کی نفسیات کتنی پیچیدہ ہوتی ہیں, اور پھر سائیکو انالیسس کے انسانی نفسیات کا تجزیہ کیا جائے, اور یہ سب کتابیں بھی انسانوں ہی کی لکھی ہوئی ہیں, اس سے کوئی راہ راست ملنے کا نہیں ہے. پھر بھی یہ سمجھیے, ایک طرف تو انسان کی پیچیدہ نفسیات کا مطالعہ کرے, پھر جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس کا سوشیولوجیکل اسٹڈی کریں, سماجیات کا مطالعہ ہم کریں, پھر جو ہماری تاریخ یہاں 1000 سال کی تاریخ ہے اس نے بہت سے یہاں اثرات چھوڑے ہیں, تو پھر ہسٹری کا مطالعہ کرنا پڑے گا, 1000 سال کی تاریخ ہے, اور پھر ہمارے آبا و اجداد کے جو طور طریقے رہے اس کا مطالعہ پہلے کرنا پڑے گا, جو اینتھروپولوجیکل اسٹڈی کرنی پڑے گی, اور پھر اس کے بعد انسانوں کو یہاں کیا قانون دیا جانا چاہیے, تو پھر پورا فیکلٹی آف لا اور لا کا جو پورا قانون ہے اس کو پورا پڑھنا پڑے گا. دنیا جہاں کے اتنے کتابیں پڑھنے کے بعد بھی انسان اپنے لیے کوئی قانون مقرر کر نہیں پائے گا زندگی کی شاہراہ وہ اپنے آپ سے بنا نہیں پائے گا. کتنی پیچیدہ چیز ہے کہ انسان کی یہ بس کی بات نہیں, وہ نہ اس کی نگاہ دور تک جاتی ہے نہ پیچھے تک اس کی نگاہ پلٹ کر دیکھ سکتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ انسان پر جذبات خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, وہ کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت کسی زمانے میں دیتا ہے اور آگے چل کر اس کو فراموش کر دیتا ہے. کبھی یہاں شراب بندی پر بہت زور و شور سے بات ہوتی ہے اور پھر اس پر لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر شراب بے انتہا بکنے لگتی ہے. اسی طرح ہر معاملے میں اٹھا کر دیکھیں, انسان کسی چیز پر زیادہ توجہ دینے لگتا ہے تو خوب توجہ دیتا ہے, جس کے نتیجے میں دوسرا پہلو مارا جاتا ہے. عورتوں کے ساتھ یہاں مظالم ہوتے تھے ہندوستان کے اندر, ستی نامی رواج تھا, یہاں عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا. ایک تو وہ زمانہ تھا. اب جب عورتوں کی فکر یہاں کے دانشوروں کو ہوئی تو اس حد تک فکر ہوئی کہ اب انہیں 33% پارلیمنٹ میں ان کا شیئر دیا جائے. کبھی یہ ایکسٹریم کبھی وہ ایکسٹریم, آدمی ایک تو کبھی اس انتہا پر چلا جاتا ہے سوچتے سوچتے, کبھی اس انتہا پر چلا جاتا ہے اور وہ تمام پہلوؤں کا حق ادا نہیں کر پاتا. اس کی سیدھی سادھی مثال اور آسانی سے سمجھنا ہو تو غذا کی مثال لے لیجئے, چونکہ اس پر گفتگو دو ہی دن قبل ہوئی تھی. انسان نے سوچا کہ بھائی جانوروں کو کیوں قربان کیا جائے, ان کی جانوں کیوں لیا جائے. جذبہ ترحم اس پر غالب آیا, گویا کہ ایک پہلو کو اس نے زیادہ توجہ دی. وہ پہلو کیا ہے؟ جانوروں پر رحم کا پہلو. اتنا غالب آیا کہ جانوروں کو کاٹنا اس نے بند کیا اور ایک انتہا پر چلا گیا کہ سوائے ویجیٹیبلز کے, سوائے سبزی اور ترکاری کے ہم کچھ نہیں کھائیں گے. گویا کہ اس پر جانوروں کا رحم جذبہ اتنا غالب آیا تو اس کنارے تک چلا گیا اور ویجیٹیرین بن گیا. پھر اس میں ایسے بھی یہاں قبیلے اور یہاں ایسے کئی ذاتیں پائی جاتی ہیں جو ویجیٹیرین بھی ہیں, تو ایسے پکے ویجیٹیرین کہ زمین کے اندر جو سبزیاں ہوتی ہیں اس کو بھی نہیں کھاتے. زمین کے اندر پیدا ہونے والی سبزیاں, پیاز نہیں کھاتے اور پھر وہ لہسن نہیں کھاتے اور کیا کیا نہیں کھاتے, اس حد تک ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. پھر جب انسان دوسرے ایکسٹریم پر آتا ہے تو ترکاری کیا کھائیں, بکری بیل مرغی کیا کھائیں, کھانے کی حد پر آتا ہے تو پھر گرگٹ سانپ اور سور بچھو سب کھانے کی در پر آ جاتا ہے, تو دوسری انتہا پر بھی چلا جاتا ہے. ہچ کولے کھاتا ہے انسان اپنے نظام میں, کبھی ایک پہلو پہ توجہ زیادہ دیتا ہے تو دوسرا پہلو مفقود ہو جاتا ہے, کبھی دوسرے پہلو پر زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو پہلا پہلو دب جاتا ہے. آپ دیکھیے غذا کے معاملے میں گئے تو ایک ایکسٹریم پر کہ حلال جانوروں کو بھی چھوڑ دیا گیا, اور جب دوسرے ایکسٹریم پر دوسری انتہا پر انسان پہنچا تو ہر حرام قسم کے جانور کو بھی کھانے لگا. یہ گویا کہ شیطان نے اپنے وعدے کے مطابق, وعدہ اس نے اللہ سے یہ کیا کہ ہم تیری شاہراہ پر بیچ راستے پر بیٹھیں گے, صراط مستقیم پر ہم بیٹھیں گے اور تیرے بندوں کو ہم گمراہ کریں گے. شیطان نے یہ عہد کیا تھا خدا سے کہ میں تیرے راستے پر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور انسان کو گمراہ کرتے رہوں گا. گویا کہ شیطان صراط مستقیم پر سوار سبیل پر بیٹھتا ہے اور انسانوں کو پگ بینڈیوں کا سوار کرواتا ہے اور ان راستوں سے انہیں لے جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے بتا دیا, ایک تو غذا کا معاملہ, دوسرا خود عورتوں کا معاملہ لے لیجئے کہ ایک زمانہ تک عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی, انہیں جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا. ان کے بارے میں یہ مباحث کتابوں میں ملتے ہیں کہ واقعی وہ ذی روح بھی ہیں کہ نہیں ہیں, ان کے کچھ حقوق ہیں کہ نہیں ہیں. تو ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ عورتوں کو غلام بنا کر پست کر کے رکھا گیا, انہیں جلا دیا جاتا تھا اپنے شوہروں کے ساتھ. شیطان نے عورت کے درجے کو اس حد تک انتہا پر پہنچایا. پھر جب عورتوں پر جذبہ پیدا ہوا, رحم پیدا ہوا, تو اٹھاؤ بھائی اٹھاؤ عورتوں کو, اٹھاؤ ان کو بلندی دو, انہیں آزادی دو. عورتوں کی جب آزادی کی بات چلی تو چلتے چلتے اسلام تک پہنچے, پھر اسلام سے آگے نکل گئے تو عورتوں کو اتنی آزادی دی گئی کہ اب وہ مردوں پر سوار ہونے لگے اور ساری دنیا کے اندر جو خرابیاں اور فتنے پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ مغرب زدہ عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. شیطان سیدھے راستے پر کبھی انسان کو چلنے نہیں دیتا, وہ چاہتا ہے کہ ٹیڑھے راستوں پر, قطع منحنی پر اور ڈیویٹڈ روٹ پر انسان چلتا رہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ جو گرین لائن ہے وہ سٹرائٹ پاتھ ہے, دو نقطوں کے درمیان ایک ہی سیدھی لائن بچھائی جا سکتی ہے, دو نقطوں کے درمیان دو سیدھی لائنیں بچھائی نہیں جا سکتی. پیدائش اور موت اور جنت, ان تینوں کے درمیان ایک ہی لائن سیدھی لائن ہے, وہ ہے سواۃ السبیل, صراط مستقیم. اور اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے ٹیڑھے راستے ہیں وہ خطوات الشیطان ہے. فلا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. قرآن نے کہا کہ شیطان کے خطوط, شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی, اس میں فرمایا گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اس سورہ یاسین کے ان آیتوں میں اس سواد سبیل کی تشریح مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجرموں کو آج الگ کرو, قیامت کے دن ان مجرمین کو الگ کرو, ان کے گروہ کو الگ کر دو, اور مومنین سے مجرمین کو بانٹ دیا جائے گا. پھر ان مجرمین کو خطاب کر کے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا, شیطان کی اتباع نہیں کرنا, اور ہم نے کیا یہ نہیں بتا دیا تھا؟ وانی بدونی, میری عبادت کرو. وحادہ صراط مستقیم, یہ قرآن ہم نازل کرتے ہیں اور یہ تمہارے لیے سیدھا سچا راستہ ہے, سوا سبیل ہے, ڈیوائن ہائی وے ہے, یہ صراط مستقیم ہے, ہم نے کیا نہیں بتا دیا تھا؟ پھر کہاں تم گم ہو گئے؟ حاضر صراط مستقیم, ولقد اضل منکم جبلا کثیرا, اور شیطان تو وہ نکلا جو تمہیں گمراہ کر کے, بہت سے لوگوں کی فطرتوں کو اس نے گمراہ کیا اور ٹیڑے راستوں پر اس نے لگا دیا. اور یہ سارے ٹیڑے راستے آدمی اس پر چلتا ہے تو دنیا میں حظ اٹھاتا ہے, لطف اٹھاتا ہے, مزے لیتا ہے, لیکن موت کی سرحد پار کرنے کے بعد سیدھے وہ جہنم کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے. یہ وہ سوا سبیل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ عہد اللہ سے کرنے کے بعد اس کے مظاہر اگر تمہاری زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے, اس کے مینیفیسٹیشن اگر نہیں آتے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ تم اپنے عہد کو چھوڑ کر سوا سبیل کو گم کر کے خطوات الشیاطین میں, شیطان کے ٹیڑے راستوں میں تم چل رہے ہو. اور یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ شیطان کے ٹیڑے راستے, موت کا پردہ چونکہ سامنے اس لیے نظر نہیں آتا, لیکن موت کی چوکھٹ پار کرنے کے بعد آدمی کو معلوم ہوگا کہ ان راستوں کا سیدھا سرا جا کر ملتا ہے جہنم کے امیر گڑھوں کے ساتھ. اور یہ صراط مستقیم سوا سبیل جسے قرآن نے کہا, یہ سوا سبیل سیدھا راستہ ہے اس دنیا میں بھی, اور موت کے دروازے سے پار ہونے کے بعد انسان محسوس کرے گا کہ پھر وہاں سے ایک اور سیکنڈ ہائی وے شروع ہوتا ہے اور سیدھے جا کر وہ جنت میں مل جاتا ہے. یہ سوا سبیل ہے. قرآن مجید نے بتایا کہ جو لوگ عہد کرنے کے بعد اس طرح وہ اپنے عہد کو ظاہر نہیں کریں گے, مختلف طریقے بتائے گئے, نماز قائم کرنا, زکات دینا, رسولوں کی حمایت کرنا, اور قرض حسن دینا اللہ کو, یہ مظاہر اگر نظر نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے سوا السبیل کو گم کر دیا, سیدھے راستے کو گم کر دیا. پھر فرمایا فبنخذہم, اب یہ کہ یہ یہودیوں کی بات چل رہی ہے اور ان کا قصہ یہاں اس لیے سنایا جا رہا ہے ان کے واقعات, تاکہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے کہ تم سے پہلے تمہاری جو سب سے بڑی امت تھی وہ یہود امت تھی, اس نے بھی اللہ سے عہد باندھا, لیکن جب جب انہوں نے عہد توڑا ان کے ساتھ اللہ نے بہت ہی زبردست انہیں سزا دی, دنیا میں بھی سزا دی, آخرت میں بھی سزا دی, ظاہری سزا بھی ملی, باطنی سزا بھی ملی, یہ تمام سزائیں ان کو دی گئیں. تو تم کوئی چہیتے نہیں ہو, تم کو بھی وہی سزا مل سکتی ہے اگر تم نے نفذ عہد کیا, عہد کو اگر تم نے توڑا تو تمہاری بھی یہی سزا ہو سکتی ہے. تو اب فرمایا فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. فرمایا کہ جو لوگ نفض عہد کریں گے, دوسرا چارٹ جو بازو والا چارٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, نفض عہد سے مراد عہد کو توڑنا, اللہ سے جو میثاق باندھا, جو عہد ہم نے باندھا, جو کلمہ ہم نے پڑھا, اس کلمے کے مضمرات کو اگر ہم نے سمجھا نہیں اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں بنائی نہیں, تو گویا کہ ہم نے عہد کرنے کے بعد اس عہد کو وفا نہیں کیا, ہم بے وفا ثابت ہوئے اور عہد کو توڑنے والے ثابت ہوئے. تو یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب انہوں نے عہد کو توڑا, نفض عہد کے وہ مرتکب ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا. ایک تو دنیاوی عذاب, دوسرا اخروی عذاب. دنیاوی عذاب کے پھر دو حصے ہیں. اخروی عذاب تو بہت آسان بات ہے کہ رسوائی محشر, میدان محشر میں بہت بری طرح سے ذلیل و خوار ہوں گے ایسے قومیں, اور پھر عذاب جہنم سے وہ دو چار ہوں گے, یہ تو اخروی عذاب ہوا. لیکن نقض عہد توڑنے کا جو عذاب دنیا میں ملے گا, اس کی دو حیثیتیں ہیں, ایک تو ظاہری عذاب, ایک تو باطنی عذاب. ظاہری عذاب ایک دو آیتوں کے بعد ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ ظاہری طور پر کیا کیا عذاب ملتے ہیں اور باطنی طور پر اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے, اس کو قرآن مجید نے بہت ہی بیوٹیفل الفاظ کے ساتھ ایک کے بعد دیگر الفاظ کو جوڑ کر اس نے پورا جو جملہ بنایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقض عہد کی کیا سزا ہوتی ہے. دیکھیں نقض عہد کے تحت دنیاوی سزا میں ظاہری, اس کو ہم دو آیتوں کے بعد لیں گے. جو باطنی سزا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑیں گے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے, یہ یہودیوں کے بارے میں بھی صحیح بات ہے, عیسائیوں کے لیے بھی صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی بات ہوگی کہ عہد اللہ سے باندھنے کے بعد, وعدہ کرنے کے بعد, دین پر چلنے کا وعدہ کرنے کے بعد اگر وعدہ ہم توڑتے ہیں تو سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. ایسی قوم اللہ کی رحمت سے دور پھینک دی جاتی ہے. اس رحمت سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ راندہ درگاہ ہوں گے, یعنی وہ ملعون ہوں گے, لعنت زدہ ہوں گے. فرمایا فبنقضہم میثاقہم لعناہم, لعنت کر دی گئی ان پر. اور یہی لعنت ہے رحمت سے دور ہونے کا الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلے گا وہ لعنت ہوگا. اور جس قوم پر, جس فرد پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے, وجعلنا قلوبہم قاسیہ, قلوب کے اندر خساوت پیدا ہو جاتی ہے, سختی پیدا ہو جاتی ہے, سنگدلی پیدا ہو جاتی ہے. اور دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر اب اس کے اندر جو ہے ہدایت اترتی نہیں. قرآن کی بات ہو, تورات کی بات ہو, انجیل کی بات ہو, رسولوں کی بات ہو, وہ باتیں اب گویا کہ وہ آندھی ہانڈی ہے, اور اس ہانڈی کے اندر ہدایت کی باتیں جاتی نہیں بلکہ واپس وہاں سے گرنے لگتی ہیں. فرمایا کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ قلوب قاسیہ کا عذاب انہیں دیا جاتا ہے, ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم جانتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن یا کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے, اگر توبہ اس نے ترنت کر لی, فوراً اس نے توبہ کر لی, تو وہ سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے, اور اگر اس گناہ پر استقرار کے ساتھ جمع رہا تو پھر ایک اور دھبا لگتا ہے, پھر ایک اور دھبا لگتا ہے. جیسے جیسے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, دھبوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ایک دن وہ آتا ہے جبکہ سارے کا سارا قلب کالا ہو جاتا ہے, جسے قرآن نے کہا کہ ران, یعنی زنگ لگ جاتا ہے. اور اسی زنگ لگنے کو قرآن نے کہا قلوب قاسیہ, یا قتم لگانا, مہر لگانا, یہ سب ایک ہی بات کے مختلف پیرائے بیان ہیں. دل کو سخت کر دینا, سنگ دل ہو جانا, قلوب کے اندر خساوت پیدا ہو جانا, دلوں کے اندر سختی پیدا ہو جانا, اور دلوں کے اندر بیماری پیدا ہو جانا, دلوں کے اندر روگ لگ جانا, دلوں پر مہر لگ جانا, دلوں کو سیل کر دیا جانا, یہ بیماری لعنت کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جب یہ بیماری لگتی ہے تو پھر اب انسان ہدایت کی طرف آ نہیں سکتا. اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا اور نتیجہ کیا نکلتا ہے, فرمایا گیا اس کے نیچے تحریف کلام, یحرفون الکلم عن مواضعه. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کے کلام کو بدلنے پر بھی ان کا دل کبھی درد نہیں ہوتا, کبھی وہ جھجکتے نہیں, ہچکچاتے نہیں, اور بڑی بے دردی کے ساتھ کلام اللہ میں وہ تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہود نے یہی کیا کہ جب ان کے دل سخت ہو گئے تو پھر وہ تورات کے اندر اتنے ترمیم کرتے چلے گئے کہ اس کے بعد تحریف کرتے کرتے آج وہ کلام میں یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ کون سا کلام الہی کلام ہے اور کون سا کلام انسانی کلام ہے, فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو گویا کہ کلام میں تبدیلی کرتے چلے جاتے ہیں. علماء نے اس جگہ لکھا ہے, ایک تو یہ ہے کہ الفاظ میں تبدیلی کی جائے, دوسرا یہ مطلب نکلتا ہے کہ معنی میں اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے, اور تیسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ کلام اللہ سے صحیح مفہوم اخذ کر نہیں پاتے. کلام اللہ کا جو فائدہ ہے, اللہ نے جو کلام اتارا, خواہ وہ تورات ہو, خواہ وہ انجیل ہو, خواہ وہ قرآن ہو, اس قرآن سے, اس تورات سے وہ بات اخذ نہیں کر پاتے جو وہ کلام چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ جو بیان کرنا چاہتا ہے وہ بات دلوں کے اندر اترتی نہیں. تو فرمایا تحریف کلام, اور اس تحریف کلام کے نتیجے میں, اللہ کے کلام کو چھوڑ دینے, روگردانی اختیار کرنے کے نتیجے میں ایک اور مرض پیدا ہوتا ہے, ونسو حزم مما ذکروا به. اللہ نے کلام الہی کے ذریعے, یعنی تورات ہی یہاں تذکرہ تورات کا ہے, اور آپ چاہیں تو اس کو سارے دیگر اقوام پر بھی اس کو نافذ کر سکتے ہیں اور اس کی مصداق میں لے سکتے ہیں. فرمایا کہ اس تورات کے نازل کرنے کی وجہ سے جو فائدہ ان کو دنیاوی زندگی میں ملنا تھا وہ فائدہ وہ سمیٹ نہیں پاتے. یہ گویا کہ باطنی عذاب ہے, روحانی عذاب ہے. اس کا سیکوینشل آرڈر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے ایسے افراد, اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے تو اللہ کی لعنت ان پر ہوگی, اللہ کی لعنت ہوگی تو دل سخت ہو جائیں گے, دل سخت ہو جائیں گے تو اللہ کے کلام سے اس کا صحیح معنی نکال نہیں پائیں گے, اور اللہ کے کلام سے اگر استفادہ نہیں کریں گے تو دنیا میں کلام اللہ پر چلنے کے جو فائدے ملنے چاہیے اقوام کو اور افراد کو, وہ فائدے نہیں ملیں گے. گویا کہ یہ باطنی عذاب اللہ نے بتایا کہ اس طرح سے ان لوگوں کا حال ہو چکا, یہودیوں کا حال, حالانکہ انہوں نے اللہ سے عہد باندھا تھا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. اور پھر نہ صرف یہ کہ سابق میں انہوں نے ایسے کیا, بلکہ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ یہودی ایسے ہیں کہ ان کی خیانتوں کے روز نئے نئے واقعات تمہارے سامنے آتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول کا زمانہ ہی نہیں, آپ کے زمانہ چلے جانے کے بعد آج تک دین کے معاملے میں, اللہ کے سیدھے راستے کے بارے میں جو خیانتیں یہودی کر رہے ہیں, آج تک ان کی خیانتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. فرمایا کہ ان سب کے ہونے کے باوجود قرآن مجید نے اللہ کے رسول کو جو حکم دیا فاعفو عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ اختیار کیجئے، چشم پوشی کیجئے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی ہونے کے ناطے یا ان کے بعد ان کی امت کا یہ بلند مقام ہے اخلاق میں کہ اگر لوگ ہدایت پر نہیں آتے تو ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کر لیا جائے گا، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ لوگ اگر ہدایت کے راستے پر نہیں آتے تو وہ ان کا وبال ان کے سر پر، لیکن ہمارا اخلاق تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، چشم پوشی کا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا ومن الذین قالوا اننا نصارى اخذنا میثاقهم، جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارا ہیں، یعنی عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارا ہیں ان سے بھی ہم نے ایک عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، فنسوا حظا مما ذکروا به، اور وہ بھی ایسے نکلے کہ انہوں نے جو کچھ عہد کیا تھا اس کو وہ بھلا بیٹھے، اور ان کو جو کتابیں دی گئیں اس کے نتیجے میں جو ان کی زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، وہ بھلا بیٹھے۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ فسوف نبئهم اللہ بما کانوا یصنعون، فرمایا کہ میثاق عہد کو توڑنے کے نتیجے میں عیسائیوں کو جس بیماری کے اندر، جس عذاب کے اندر اللہ نے مبتلا کیا وہ یہ کہ ان کے درمیان، عیسائی قوم کے درمیان اللہ نے عداوت اور بس قیامت تک کے لیے ڈال دیا، اور ان کے اندر بہت سے گروہ پیدا ہو گئے۔ ہمیں لگتا ہے کہ متحد ہیں، وہ کرسچن ہو تو لگتا ہے کہ بہت متحد ہیں، خود یہاں کے ہندو قوم کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں 85% جو ہندوستان میں قوم بستی ہے وہ پوری کی پوری متحد ہے، حالانکہ وہ اتنی اسکیٹرڈ ہے، اتنی بکھری ہوئی ہے کہ ان کے ہزاروں ٹکڑے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا بھی معاملہ یہ کہ لگتا تو ہے کہ وہ ایک قوم ہے لیکن ان کے درمیان بھی اتنی زبردست بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ 20 فرقے ان کے اندر بن چکے۔ آج بھی ہم جانتے ہیں آرتھوڈاکس کرسچنس وہ الگ ہیں، کیتھولک کرسچنز وہ الگ ہیں، کیلٹک کرسچنز وہ الگ ہیں، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کرسچنز وہ الگ ہیں، پروٹیسٹنٹ وہ الگ ہیں، اور ان تمام کے درمیان کہیں کمپرومائز نہیں ہے، اور بلکہ آرتھوڈاکس اور کیتھولک کے درمیان وہ جو بوسنیا کے جنگوں میں دونوں کا انوالومنٹ رہا یہ دو کرسچنز کے درمیان ہے، آئرش اور برٹش کے درمیان جو طویل زمانے سے جنگ جاری ہے دونوں کے درمیان جو تصادم ہے کیا ہے، کیلٹک کرسچنز اور کیتھولک کرسچنز کے درمیان ہی یہ عداوت اور دشمنی ہے، اور انہی دونوں کے درمیان یہ جنگ ہے جو آئرلینڈ اور برٹن کے درمیان جنگ جاری ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو قوم عہد کرنے کے بعد توڑتی ہے اس قوم کے لیے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ان کی اجتماعیت کو منتشر کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ ذرا امت مسلمہ پر بھی نگاہ ڈالیں گے تو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے، خدا نہ کرے لیکن لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اس پر بھی مسلط کیا کہ ان کے اجتماعیت کو، ان کے شیرازوں کو بکھیر کر منتشر کر دیا اور لوگوں کے دل پھٹ گئے آپس میں۔ اس کے بعد اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا گیا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اب فرمایا گیا اہل کتاب کو پکار کر، دیکھو تم عہد کرنے کے بعد اس سے وفا، اس کو وفا کر نہیں سکے، عہد کو توڑ دیا، اللہ نے تم پر ایک اور احسان کیا، وہ احسان یہ ہے کہ اب وہ تمہیں ایک رسول بھیج رہا ہے، تمہارے درمیان ایک کتاب بھیج رہا ہے، اور یہ رسول ایسا ہے بہت سی باتوں کو جو تم نے گمراہ کر دیا، بہت سی باتوں کو جنہیں تم نے بھلا دیا، وہ یہ پیغمبر تمہیں یاد دلاتا ہے، اور بہت سی تمہاری غلطیوں سے یہ پیغمبر درگزر کرتا ہے۔ ایسے پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک نور اور ایک کتاب بھیج رہا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے ذریعے تمہیں ہدایت کا راستہ فراہم کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آئیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ پیغمبر تمہارے لیے کیا فریضہ انجام دے گا، وہ یہ ہے کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ انبیاء کی بعثت کا جو مقصد قرآن مجید نے بیان کیا، بہت 8-10 قسم کے جملے ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید میں، کہیں کہا گیا کہ یہ انسانوں کو دین پر لانے کے لیے بھیجے گئے، کہیں کہا گیا دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجے گئے، مختلف اللہ نے الفاظ استعمال کیے، جملے استعمال کیے۔ ایک جملہ یہ بھی ہے سورہ ابراہیم کے آغاز میں بھی الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، اس کے بعد کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن نے کہا کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے، اور ظلمتوں میں جو بھٹکتی ہوئی انسانیت ہے اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لے آؤ۔ یہی بات یہاں فرمائی گئی کہ ویخرجہم من الظلمات الی النور، یہ رسول اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لائیں، یہ کام ہے۔ اور اگر لوگ اجالوں میں آ جائیں گے، یعنی قرآن کی روشنی میں آ جائیں گے، تو پھر انہیں سیدھا راستہ، یہ سواد سبیل نظر آ جائے گا۔ اور ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا، عیسائیوں کی بات ہے جنہوں نے کہا کہ مسیح خدا ہیں، اور اس پر پرسوں دو تین دن قبل گفتگو ہو چکی ہے کہ انہوں نے کتنی بری بات کہی، کتنی بڑی بات کہی، کیسی جسارت کر دی عیسائیوں نے کہ حضرت مسیح کو انہوں نے خدا بنا دیا. ان کی اصل میں کمزوری یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی اور دنیا سے ان کا چلا جانا بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. دونوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے اور دنیا سے چلا جانا بھی ایک معمہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے دماغ چکرا گئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ عام انسانوں کی طرح جب نہیں ہے تو ہو نہ ہو کوئی بڑی شخصیت ہو، اور اتنے فلسفے گھڑتے ہوئے آگے چلے کہ ان کو پہلے ابن اللہ بنایا گیا، اللہ کا بیٹا بنایا گیا نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد ان کو اللہ کا درجہ دے دیا گیا. تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے کفر کیا، اور کتنی بری بات انہوں نے کہی کہ مسیح اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان ارادا ان یهلک المسیح ابن مریم وامه ومن فی الارض جميعا. کہو کہ اگر تم یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ ہے تو ذرا اس بات کو تصور کرو کہ کون ہے جو اللہ کا ہاتھ رو کے اگر اللہ مسیح کو، اس کی ماں مریم کو، اور دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دے تو کون ہے جو اللہ کا ہاتھ پکڑ سکے؟ اللہ کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں ساری کائنات. وہ اگر چاہے تو مسیح کو بھی، مسیح کی ماں کو بھی، اور ساری انسانیت کو وہ موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے جو چاہے پیدا کرتا ہے. اگر آدم کو اس نے ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا تو عیسیٰ کو اس نے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اس کی قدرت ہے اور اس کے قدرت کے مظاہر ہیں. حضرت آدم اگر بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے تو حضرت مسیح بن باپ کے پیدا ہوئے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. لیکن لوگ کتنے نادان ہیں کہ مسیح کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا وقالت الیہود یہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه. یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ابناء اللہ واحباؤه، اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں. ان لوگوں کا زام ہے، دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. اب قرآن مجید پوچھتا ہے قل فلما یعذبکم بذنوبکم. ہاں، اگر تم اللہ کے واقعی چہیتے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، اللہ کے سلیکٹڈ گروپ ہو، اللہ نے یہ ایگریمنٹ تم لوگوں سے کر لیا ہے کہ تمہیں وہ ہمیشہ سر پر اٹھائے پھرے گا اور تمہارا مرتبہ ہمیشہ بلند ہی کر کے رکھے گا، تو اگر تم یہ سمجھتے ہو تو ذرا اس کا جواب تو دو کہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم. اے رسول، ان سے پوچھو کہ تمہیں تمہاری گناہوں کے پاداش میں کیوں سزائیں مل رہی ہیں؟ اگر تم اللہ کے چاہتے ہوتے تو تمہیں دنیا کے اندر جو سزائیں دی جا رہی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یہ کیوں سزائیں ملتی ہیں؟ تم کو تو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی. اب اس کو دیکھ لیجئے، دنیاوی میں ظاہری جو سزا ہے اس ظاہری سزا کو دیکھتے چلی جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود قوم کو کیسے کیسے عذاب میں مبتلا کیا. قل فلما یعذبکم بذنوبکم، ان کے غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ پوری کی پوری قوم غلام بنا کر رکھ دی گئی، اور فرعون نے ان کو غلام بنا کر رکھا، پھر اللہ نے ان کو وہاں سے چھڑایا، غلامی سے دریائے نیل کو پار کیا، تو پوری کی پوری قوم کو صحرا گردانی کرنی پڑی اور صحرا میں وہ بھٹکتے رہے اور 40 سال تک بھٹکتے رہے. آگے اس کی بات آئے گی. پوری قوم کے اس طرح سے صحرا گردی کا موقع کبھی نہیں ملا، کسی قوم کو نہیں ملا. اللہ نے یہ عذاب انہیں دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وادی سینا سے فلسطین تک پہنچنے کے لیے اگر میپ دیکھیں گے ہم تو لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 150-200 کلومیٹر ہوگا، اور یہ 150-200 کلومیٹر کا راستہ بھی وہ طے نہیں کر پائے. اللہ نے انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور 40 سال تک اسی صحرا میں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ اللہ ہی کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرتے رہے. یہ عذاب انہیں کیوں دیا گیا؟ پھر اس کے بعد فلسطین پہنچے، ان کی حکومت بنی، تو 2 مرتبہ زبردست فلسطین پر حملہ کیا گیا، اور پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور پوری قوم کی جلاوطنی ہوئی. یہ قوم کی جلاوطنی بیت المقدس سے بھی ہوئی، اور خود اللہ کے رسول کے زمانے میں بنو قینقاع کو نکال کر باہر پھینکا گیا، بنو نذیر کو مدینے سے نکل جانے کا الٹیمیٹم دیا گیا، بنو قریظہ کے لوگوں کو کھڑا کر کے قتل کر دیا گیا. یہ سب عذابیں کیوں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تم کو؟ اگر تم اللہ کے چاہتے ہوتے تو یہ پوری قوم کو عذاب اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح سے دیتا؟ بیت المقدس عبرت انگیز طریقے سے اجاڑ کر رکھ دیا گیا، بعد میں اس کا ریکنسٹرکشن ہوا. فرمایا کہ اگر تم اللہ کے چاہتے ہوتے تو پھر تمہارا بیت المقدس کیوں اس طرح سے اجاڑ کر رکھ دیا گیا؟ پھر پوری قوم کو منتشر اللہ نے کیا، اور قوم ایسی منتشر ہوئی کہ 2000 برس تک وہ منتشر رہی، اور 2000 برس کے بعد اب اسرائیل میں ان کو جمنے کا موقع ملا. یہ عذاب نہیں تھا اور کیا ہے؟ پھر دنیا میں مختلف عذاب ان پر ایسے ایسے نازل ہوئے. جنگ عظیم دوم میں ہٹلر نے ملینز آف یہودیوں کو گیس چیمبر کے اندر ڈال کر انہیں مارا، اور آج بھی وہ اس کا پینالٹی جو اس کا جرمانہ جرمنی سے حاصل کرتے ہیں. یہ بھی انہیں عذاب ہی تو ہے دنیا کے اندر کہ قوم کی قوم کو ہٹلر نے مار ڈالا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج بھی یہ قوم ایک اور عذاب میں مبتلا ہے, وہ احساس عدم تحفظ. انہیں تحفظ کا, انہیں سیکیورٹی کا احساس نہیں ہے. انہیں ہمیشہ ڈر ہے کہ کون ہم پر کیسے حملہ کر دے گا. لہذا امریکہ کا سپورٹ, مغربی ممالک کے سپورٹ کی بنیاد پر یہ زندگی بسر کرتے ہیں. فرمایا گیا کہ یہ تمہارے اندر احساس عدم تحفظ, یہ سب کل فلما یعذبکم بذنوبکم, کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے؟ اور اگر تم اللہ کے چاہتے ہو تو اللہ نے کیوں یہ سب عذاب تم پر نازل کر دیا؟ بل انتم بشر ممن خلق. فرمایا کہ تم تو اللہ کے بشر انسان بنا کر بھیجے گئے ہو, یہ یاد رکھنا چاہیے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت کرتا ہے اور جنہیں چاہے عذاب دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر, اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو یہی بات بتائی گئی کہ تم اس زام میں کہاں مبتلا ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو, چہیتے ہو, اللہ کے چہیتے ہو, اللہ کے بیٹے ہو, اللہ کے برگزیدہ قوم کے لوگ ہو. نہیں, اگر ایسا ہوتا تو تم دنیا میں پٹائی تمہاری نہیں ہوتی, دنیا کے اندر تمہاری اس طرح سے یہ سب مصیبتیں تم پر نازل نہیں ہوتی. تو اس قبض سے نکلو, جنت تمہاری کوئی میراث نہیں ہے. عمل صالح کرو اور عمل صالح کا رویہ اختیار کرو. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو اے اہل کتاب, ہم نے اب تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے جو تم پر کتاب الہی کی باتیں واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر رہا ہے, اور ایک ایسا طویل وقفہ گزر چکا جبکہ رسول تمہارے درمیان نہیں آئے. اللہ نے یہ احسان کیا کہ اب رسول کو اللہ نے بھیج دیا. بتایا جاتا ہے کہ یہ فطرت فے تے رے تے, وہ فطرت تو ایک الگ ہے, فے توے رے تے, یہ فطرت فے تے رے تے, فطرت کہتے ہیں وقفے کو, گیپ کو. وہ بہت بڑا گیپ جو انبیاء کے درمیان رہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان فرمایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ 1700 سال کا وقفہ رہا. اور اس 1700 سال میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے 1000 پیغمبر بھیجے, ان کے اندر انبیاء کو بھیجا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے رسول مبعوث ہونے تک تقریباً 623 یا 624 سال کا وقفہ, یہ تقریباً 650-650 سال کا ایک طویل مدت, ایسی مدت رہی جس میں کوئی رسول آیا نہیں. اور یہ تمہارے لیے کہیں بہانہ ہو سکتا ہے کہ 600 سال کی طویل مدت ہم بغیر کسی پیغمبر کے رہے, ہم نے راہ راست کو گم کر دیا. اگر آج ہمیں تو پکڑتا ہے قیامت کے دن, تو اے پروردگار تیری غلطی تھی, تو نے ہمیں کوئی رسول نہیں بھیجا, کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. لوگ اس طرح سے بات بنا سکتے تھے, تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم ایسا رسول بھیجتے ہیں جو تمہیں تمہاری پرانی کتابوں کی باتیں بھی یاد دلائے گا, اور تمہیں بشارت بھی دے گا, تمہیں وارن بھی کرے گا, آگاہ بھی کرے گا. اور ایسا رسول ہم نے بھیج دیا. اور اس طویل وقفے کے بعد رسول کی ضرورت محسوس ہوئی, تو ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ جب چاہے, جیسے چاہے, جتنے چاہے وہ انبیاء بھیجتا رہے گا. اب اس میں ایک علماء نے ایک بحث یہ اٹھائی ہے کہ فطرت یعنی 600 سال کے درمیان جو رسول نہیں آئے جن کو اقوام کے اندر, اور پھر پرٹیکولر اقوام کے اندر, قوموں کے اندر, جو اسرائیل اور کہیے کہ شام اور مصر اور ادھر کے علاقے میں عربین علاقے میں انبیاء آتے رہے, لیکن چین کے اندر, رشیا کے اندر اور کہاں کہاں اس زمانے میں انسانی آبادی تھی ہوگی, وہاں اگر رسول نہ آئے ہوں تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں, اس پر علماء نے بحث کیا ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ قوم شرک سے بچ کر رہے, باقی چیزوں میں ان کی کچھ غلطی بھی ہو جائے, تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. اس لیے کہ رسول نہیں آئے اس قوم کے اندر اور انہیں خدا کا راستہ نہیں معلوم ہو سکا, تو کم از کم اپنی عقل کی بنیاد پر وہ یہ تو پہچان سکتے تھے کائنات کو دیکھ کر, انفس کو دیکھ کر, اور ان کا ضمیر انہیں بتا رہا تھا کہ شرک ایک غلط چیز ہے اور اس کائنات کا ایک ہی پیدا کرنے والا ہے. اگر وہ شرک سے بچ کر رہے اور توحید پر قائم رہتے اور دیگر معاملات میں ان سے اگر غلطیاں بھی ہو جاتی تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں معاف کر دے گا. یہ قوم فطرت کہتی ہیں, وہ اب احباب جن کے درمیان رسول نہیں آئے یا رسولوں کے آنے کے درمیان ایک لمبا وقفہ, ایک بڑا گیپ پیدا ہو گیا, تو ان اقوام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ حنیف تھے, یکسو تھے اور غلط کام سے بچتے رہے, تو پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. تو یہاں تک بات مکمل ہوئی. کل دو اہم ترین واقعات, بہت ہی دلچسپ واقعات آ رہے ہیں. ایک تو وہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور ان کی قوم سے انہوں نے کہا کہ جاؤ فلسطین کی سرزمین ہم تمہیں دوبارہ عطا کریں گے, تو اس قوم بزدل قوم کا کیا رویہ رہا, یہ تذکرہ اور یہ پورا واقعہ تفصیلی واقعہ. اور پھر دوسرا واقعہ حابیل اور قابیل کا, یعنی حضرت آدم کے دو بیٹے اور ان دونوں بیٹوں کے درمیان جو لڑائی اور مار پیٹ بھی, تو یہ دو اہم ترین واقعات انشاءاللہ ہم کل رکھیں گے. اور جہاں تک حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے تو اس واقعے ہی کے درمیان میں ہم وہ جو جدید نظریات لوگ نظریات پر لوگ بحث کرتے ہیں, ڈائی الیکٹریسزم کا نظریہ ہو یا وہ کہ کلاس کا انسانوں کے درمیان جو مختلف طبقے پائے جاتے ہیں اور طبقاتی کشمکش کا کلاس سٹرگل کا جو نظریہ ہے, اس نظریے پر بھی انشاءاللہ انہی واقعات کے درمیان میں ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم